بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصره اذا كان مظلوما ارايت ان كان ظالما كيف انصر؟ قال: تحجروه او تمنعوه من الظلم فان ذلك نصره. رواه البخاري. دو ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ظلم سے پرہیز اور مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. اسی سے متعلقہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، ظالم کو مظلوم کو مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مظلوم کا معنی ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، تو مظلوم کی مدد کرنا، اس کو بچانا، اس کو انصاف دلانا، اس کا تعاون کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو، تو ظالم کی مدد کیا کریں؟ اس لیے کہ ظالم تو ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اسے سمجھاؤ کہ تم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تمہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا. ظلم بدترین خصلت ہے، مظلوم کی آہیں لگتی ہے، تو ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ بھی تو ظالم کی مدد ہو گئی. ہم نے بہت سال پہلے 2002 کے فسادات کے بعد، میں نے اسی حدیث سے استدلال کر کے ہمارے کچھ بھائیوں کو، کچھ علماء کو میں نے ایک میٹنگ میں درخواست رکھی تھی. میں نے کہا ہم گجرات کے سی ایم سے ملے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو ہم کر ہی رہے ہیں، کھانا پہنچایا، پیسے پہنچائے، ضرورتیں پوری کی، لیکن ظالم کی مدد کرو. تو میں نے کہا کہ ہم براہ راست بیٹھ کر کے ان سے گفتگو کریں اور ان سے یہ سمجھائیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو ہم اپنی برادری میں، اپنے بھائیوں میں چل کر کے اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح پر ہم نے ایک رائے رکھی تھی کہ اس طرح بھی ظالم کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے، لیکن ہماری رائے کو کل عدم قرار دیا گیا اور یہ کہا کہ نہیں، ظالموں سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ممکن ہے وہ اس کو انصاف سمجھ کر کے کر رہا ہو، تو ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ ظلم ہے، اور اگر جس بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو وہ بنیاد ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کہ کس بنیاد پر یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت ہم کو بتا رہی ہے کہ مظلوم کی مدد تو کرنا ہی ہے, ساری دنیا جانتی ہے, لیکن ظالم کی بھی مدد کرو. اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو, اس کو سمجھاؤ, آخرت کی فکر دلاؤ اگر وہ آخرت کا قائل ہے, اور اگر آخرت کا قائل نہیں ہے تو کم سے کم ظلم کی حقیقت تو سارے انسان جانتے ہیں. اگلی روایت میں فرماتے ہیں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس, مسلمانوں کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. رد السلام, سلام کا جواب دینا, یہ مسلمانوں کا حق ہے. میں اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں, کثرت سلام ثابت ہے, کثرت ملاقات ثابت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایتوں میں کیا فرمایا ہے, کثرت سے سلام کرو, لیکن کثرت سے ملاقات یہ حدیث شریف میں کہیں نہیں آیا. بعض مرتبہ ایک صاحب چار مرتبہ ملاقات کرتے, حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حبیب نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا, ملاقات کو عام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. سلام کو عام کرو. پھر عجیب مسئلہ ہے, سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے, لیکن سنت کا ثواب زیادہ. یہاں اس مسئلے میں ہر جگہ پر واجب کا ثواب زیادہ, لیکن سلام کے مسئلے میں سلام کرنا سنت اور اس کا ثواب زیادہ, اور جواب دینا واجب اور اس کا ثواب جو ہے وہ کم. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب ایڈوانس میں سلام کرتا ہے, پیشگی سلام کرتا ہے, تو اگرچہ سلام کرنا سنت ہے لیکن اپنا نفس تھوڑا سا ٹوٹتا ہے, اور خمار ہمارا یہی ہے کہ میں کیوں سلام کروں, یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ میں کیوں سلام کروں. اور جب انسان پیشگی سلام کرتا ہے تو نفس ٹوٹتا ہے اندر سے. اس نفس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ سنت کا ثواب زیادہ دیتا ہے. اور سلام کا جواب دینا تو نفس وبس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں, تو بلکہ اور اقرب ہوتی ہے کہ دیکھا کیسے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, تھوڑی سی شان بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھا مجھے سلام کرتے ہیں لوگ. حالانکہ کبھی کبھی اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بھی سلام کرتے ہیں لوگ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شرارتیں ہوتی ہیں, اگر ان کو سلام نہ کرو تو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس لیے بھی سلام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بدتر انسان وہ ہیں جس کی برائیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلام کرتے ہو, وہ بدترین انسان ہے, اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے سلام کیا جا رہا ہے. تو سلام کرنا سنت, لیکن اس کا ثواب اس لیے زیادہ کہ اس میں نفس ٹوٹتا ہے, اور نفس کا ٹوٹنا اللہ کو بہت پسند, بہت پسند ہے نفس کا ٹوٹنا. ہمارے دانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب مثال سمجھاتے تھے, فرمایا ساری چیزیں ٹوٹنے کے بعد سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے, لیکن نفس کو جتنا توڑتے ہیں اللہ کے وہاں اتنا اونچا ہوتا ہے. ساری چیزیں سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے ٹوٹنے کے بعد, لیکن نفس جتنا توڑیں گے اتنا ہی اونچا ہوگا. اسی لیے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ ایک عجیب حدیث کو سمجھاتے ہیں, فرمایا بندہ جب اپنے نفس کو توڑ کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے روتا ہے اپنے گناہوں پر, تو حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اس کے آنکھوں کے آنسو اتنے قیمتی ہے اللہ کے نزدیک, اللہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. یہ انسان کے آنسو کی قدر ہے اللہ کی, کیوں آخر اتنی قدر. حضرت اس کو یوں مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں نہیں بنتی اور فورین سے آتی ہو, تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. جو چیز ہمارے وہاں نہیں بنتی ہے, اب تو ہر چیزیں ہر جگہ بننے لگی, لیکن جو چیز ہمارے وہاں نہیں بنتی کسی اور ملک سے آ رہی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. کسی زمانے میں ہمارے وہاں تبرکات نہیں بنتی تھی, فورین سے آتی تھی, اس میں جاپان کی بہت بڑھیا سمجھی جاتی تھی. تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو اس کو غلط استعمال نہ کرنا, اگر ٹوٹ پھوٹ گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ مال یہاں ملتا نہیں ہے, اس کا ریپیئر کرنا مشکل ہو جائے گا, اس کو ذرا حفاظت سے رکھو. اللہ کے وہاں ساری چیزیں موجود ہیں, اس دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں, حتیٰ کہ تکبر میں موجود ہے. بھئی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے میں مجھے حق ہے تکبر کا, الکبریا و ردائی, تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر کھینچے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. جو متکبر بنے گا, یہ تو میری چادر ہے, تکبر اس کو زیب دیتا ہے. وہاں تکبر ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے اور سب اس کو زیب دیتا ہے, وہ مالک ہیں, خالق ہیں, پالنہار ہیں. اور ایسی ذاتیں جس نے کسی کو, اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا, اس کا پالنہار کوئی نہیں, اس کو سب زیب دیتا ہے. لیکن ایک چیز وہاں نہیں ہے, اللہ کے وہاں سب چیزیں ایک نہیں, اور وہ ہے توازو, عاجزی. عاجزی اللہ کے وہاں نہیں, عاجزی وہ کرے جو محتاج ہو, اللہ محتاج نہیں, اسے عاجزی کی ضرورت کیا ہے. عاجزی وہ کرے جو بیمار پڑتا ہو, اللہ بیمار پڑتا نہیں. عاجزی وہ کرے جس پر فقیری آتی ہو, اس کے پاس کبھی فقیری نہیں آتی. عاجزی وہ کرے جس پر بڑھاپا آتا ہو, اس کا کوئی سوال نہیں کہ بڑھاپا آ جائے, کوئی کسی کا محتاج بن جائے, اس کی ویل چیئر لے کر کسی کو چلنا پڑے تو عاجزی کرے گا وہ. اللہ کے وہاں ساری چیزیں ہیں, لیکن عاجزی توازو ان کے ساری نہیں ہے. اور یہ اللہ کو زیب بھی نہیں دیتی, اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ عاجزی ان کے ساری اور توازو کرے. جب اس کے ملک میں عاجزی توازو اور ان کے ساری اوپر نہیں ہے, اور بندہ عاجزی توازو کے ساتھ آنسو بہاتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ قطرے ہیں جو ہمارے اوپر کے ملک میں نہیں ہیں, فورین سے آ رہے ہیں, نیچے سے آ رہے ہیں. آسمان کے اعتبار سے یہ فورین ہوا, فورین سے آ رہے ہیں, نیچے سے آ رہے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کی قدر کرو, یہ اتنے قیمتی ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. یہ انسان کے آنسوؤں کی قدر ہے. اس لیے بھائی اولاد کے بیمار ہونے پر تو بہت روتے ہیں, کاروبار کے مسائل میں بہت روتے ہیں, لیکن کبھی اپنے گناہوں پر بھی رویا کریں. خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے مراقبہ کرو, تھوڑی دیر کا مراقبہ ہم کریں کہ میں آنکھ بند کر کے بیٹھوں اور یہ تصور کروں کہ میری یہ زندگی گناہوں کا پتلا ہے, اور اس وقت اگر اللہ نے میری روح کو کھینچ لیا اور حکم ہوا جاؤ جہنم میں, تو آگ سے بچانے والا میرا کون ہوگا. اس کا مراقبہ ہم کریں تھوڑی دیر کے لیے, رات میں لائٹ بند کر کے. ہمارے بزرگوں نے ایک مراقبہ بتایا ہے, میں آپ کو بتاؤں. رات لائٹ بند کرو بستر پر, اور لائٹ بند کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے یہ تصور کرو کہ اللہ اندھیرا ہو گیا ہے, میری قبر میں اسی طرح اندھیرا ہونے والا ہے, یہاں کے اندھیرے میں میں اندھیرا دور کر سکتا ہوں, سوئچ آن کروں گا اندھیرا دور ہو جائے گا, لیکن میرے قبر میں اندھیرا دور کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں. یہاں میری بیوی بچے سب سوئے ہیں, لیکن قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ تو اس اندھیرے سے مجھے آخرت کی فکر نصیب فرما. یہ ہے مراقبہ. اکبر بادشاہ کا نام سنا, ہندوستان کا, مغلیہ سلطنت کا. ایک دن صبح بہت پریشان تھا, بہت پریشان تھا, اور پریشانی کا عالم انتہائی درجہ. وزرا نے پوچھا کہ آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے، کوئی بتا نہیں رہا تھا. مشہور ہے بربل اس کا وزیر، ذہین فتین اکلون، اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آخر بات کیا ہے، کیوں پریشان ہے آپ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، رات میرے کمرے میں، میرے روم میں کندیل جل رہا تھا، فانوس، اچانک وہ بجھ گیا اور میرے کمرے میں بہت اندھیرا ہو گیا. تو مجھے رات کے اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ جب یہاں کا یہ عالم ہے تو وہاں کا عالم کیا ہوگا قبر کا. بس اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے. بربل نے ایک عجیب جواب دیا، جو عجیب واقعتاً بڑا عجیب جواب ہے. اس نے پہلے سوال کیا، اس نے یہ سوال کیا کہ یہ دنیا میں جتنی روشنی نظر آ رہی ہے یہ کس کی برکت سے ہیں؟ تو اکبر نے کہا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب برکت ہیں کہ یہ سب روشنی نظر آ رہی ہے. لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، آپ ہی کی بدولت تو یہ کائنات کا وجود ہوا ہے. تو یہ ساری چہل پہل اور یہ ساری روشنی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اچھا وہ نبی زمین پر کتنی مدت رہ کر گئے؟ دوسرا سوال اس کا. تو اکبر نے کہا کہ 63 سال، کل 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی. اچھا وہ نبی نیچے جب چلے گئے ہیں تو کتنے سالوں سے ہیں، یعنی زمین کے نیچے کتنے سالوں سے گئے ہیں؟ تو اکبر کہنے لگا 1200 سال ہو گئے، یعنی اس وقت، اب تو 1432 میں ہم چل رہے ہیں، 1200 سال ہو گئے. اب بربل نے جواب دیا ان تینوں سوالوں کے بعد کہ تمہارا نبی 63 سال، صرف 63 سال اس زمین پر رہ کر گیا، اور آج 1200 سال ہو گئے تب بھی اس کی روشنی قائم ہے. وہی نبی 1200 سال سے اندر میں ہے تو اندر کا بھی سب روشن ہو چکا ہے، زمین کے نیچے بھی روشن ہو گیا ہے. اس لیے آپ جب نیچے اپنی قبر میں جاؤ گے بادشاہ سلامت، تو تمہاری اندر کی قبر بھی تمہارے نبی کی وجہ سے روشن ہو جائے گی. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمارے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، تھا تو تھا ظالم کافر، لیکن جواب بڑے پتے کا دیا اس نے. اگر انسان کے اعمال ہیں، ایمان ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قبر میں پہنچنے والی ہے. اور اگر انسان کے اعمال اللہ کے حبیب کی سنتوں پر نہیں گئے تو وہ یہی کہے گا جب فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون، وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں کہ میرا نبی کون ہے. تو حضرت فرمایا تھا تو ظالم کافر، لیکن بات بری پتے کی بتائی اس نے، اور واقعتاً بری پتے کی کہی. تو سلام کرنا سنت، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں سنت کا ثواب زیادہ ہے واجب کے مقابلے میں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چلتا ہوا بیٹھنے والے کو سلام کرے، ہر سوار چلنے والے کو سلام کرے، آداب بتائے سلام کی. فرمایا راستے میں مت بیٹھو، اور اگر بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو، اور وہ ہیں نگاہیں نیچی رکھو، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو، رستے کی تکلیف کو ہٹاؤ. یہ سب مسلمانوں کے مسلمان پر حقوق ہیں، اور یہ ایسی دعا ہے، السلام علیکم، ایسی دعا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے الفاظ میں سلام کرنے والے نے تم کو دعا دی، اس سے زیادہ الفاظ میں تم دعا دو اس کو. وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس نے اگر وبرکاتہ بنایا، آپ ومغفرتہ بنا دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کے جواب میں اچھے سے اچھے جواب، طریق پر جواب دو. لیکن ایڈوانس میں سلام کرنے کے موقع پر وعلیکم السلام سے جواب نہ, سلام نہ کریں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, سلام کرو السلام علیکم. اور اگر کوئی ایڈوانس میں کہتا ہے وعلیکم السلام, ایک صحابی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا وعلیکم السلام, اللہ کے حبیب نے فرمایا ھذا سلام المیت, یہ تو قبرستان کا سلام ہے, زندوں کا نہیں, زندوں کا سلام السلام علیکم ہے. تو یہ سلام کے آداب ہیں. اور سلام چلتے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یوں صحابہ چلتے تھے ساتھ ساتھ اور بیچ میں ایک درخت آ گیا. اب ایک صحابی یوں ہو گیا, ایک یوں ہو گیا, کتنا فاصلہ ہوا؟ ایک منٹ کا. دوبارہ ادھر ملتے تو پھر سلام کرتے تھے سلام علیکم. سلام کو عام کرو اللہ کے, اور یہی وہ, اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں محبت پیدا ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً آپ بتا دیجئے. فرمایا کثرت سے سلام کرو, اسے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل گئی, سلام کا رواج ہماری زندگیوں سے نکل گیا, ہم سلام نہیں کرتے. حالانکہ سلام اللہ کا نام ہے, دعا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے. دوسرا فرمایا مسلمان کے مسلمان کے حق میں مریض کی عیادت کرو, بیمار کی عیادت کرو. تیسرا جنازے کے ساتھ چلو. چوتھا دعوت کو قبول کرو. عام دعوت کا قبول کرنا تو خیر سنت ہے, کرے تو کرے نہ کرے تو کوئی نہیں, لیکن ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا فقہا نے دو قول لکھے, ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو, ایک ہے قبول کرنا اور ایک ہے اپنے عذر کی وجہ سے نہ جانا. قبول کر لو ضرور سے, ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر ساتھ ساتھ بیان بھی کر دو. پھر صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ دعوت میں گئے اور وہاں خرافات تھے, خلاف شرع کام ہو رہے تھے, تو اب کیا کریں؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر روک سکتے ہو تو روکو, نہیں روک سکتے ہیں اور کھانا دور ہے اور وہ خرافات دور ہے تو کھانا کھا لو چپکے سے اور وہاں سے روانہ ہو جاؤ, اور اگر جہاں خرافات ہیں وہیں کھانا ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں چھوڑ دو کھانا, روانہ ہو جاؤ وہاں سے, مت کھاؤ. اس لیے کہ ایک دعوت کے قبول کرنے کے پیچھے نہ معلوم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑے گا. تو فرمایا دعوت کو قبول کرو, تشمیت العاطس, چھینکنے والے کا جواب دو. لیکن میں اس سے پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں, چھینکنے والے کا جواب تب دینا ہے جبکہ وہ خود پہلے الحمدللہ بولے, اور اگر اس نے نہیں بولا تو ہمیں اپنی طرف سے زبردستی کی دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ رحمک اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے چھینک کھائی, وہ الحمدللہ نہیں بولے, حضرت بھی خاموش رہے, اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی الحمدللہ نہیں بولتا ہے تو اس کا جواب نہ دو. اور یہ طریق تو وہ ہیں چھینکنے والے کا جواب دینا کہ ابو داؤد شریف جو اتنی عظیم الشان کتاب ہے, امام ابو داؤد سجستانی, ان کے اس چھوٹے سے عمل پر ان کی بخشش ہو گئی تھی. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت کو چھینک آئی, کسی کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, حضرت جواب نہ دے سکے یا رحمک اللہ, کسی خیال میں تھے, وہ آدمی چلا گیا سمندر میں کشتی میں. تو حضرت نے کرائے کی کشتی کی ایک درہم کی, اس کے پیچھے چلے, اس کو پکڑا اور جا کر اس کو جواب دیا یا رحمک اللہ. حدیث شریف واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ سلیمان, نام تھا سلیمان, ابو داؤد تو ان کی کنیت تھی, سلیمان تیری 300,000 حدیثوں پر ابھی تک اللہ نے بخشش کا فیصلہ نہیں کیا تھا, لیکن آج کی سنت کی ادائیگی پر اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرمایا. ایک سنت جواب دیا جا کر کے اس پر, تو چھینکنے والے کو جواب دیا. دوسری روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا, اور سات کاموں سے ہمیں روکا. فرمایا مریض کی عیادت کرو ایک, جنازے کے ساتھ چلو دو, چھینکنے والے کا جواب دو تین. اگر کوئی تمہیں قسم دے اور تم سے اس کی قسم پوری ہو سکتی ہو تو پوری کرو. وہ تمہیں کہتا ہے اللہ کے واسطے میری مدد کرو, تم اس کی مدد کر دو اگر کر سکتے. ونصر المظلوم, مظلوم کی مدد کرو. ساتواں, واجابت الداعی, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. وافشاء السلام, اور سلام کو عام کرو. اور جن باتوں سے ہم کو منع کیا, فرمایا سونا پہننے سے ہمیں منع کیا, حتیٰ کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے بھی منع کیا. ہمارے بہت سارے نوجوان سونے کی چین پہنتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا, اور یہ فرمایا کہ ہادان حرامان علی ذکور امتی, میری امت کے میل پر مذکر پر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے. مردوں کے لیے حرام ہے سونا پہننا, حتیٰ کہ انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. وہ انگلی جہنم میں جائے گی جس نے نبی کے خلاف سونے کی انگوٹھیاں پہنی. تو جب انگوٹھی پہننا منع ہے تو سونے کی چین پہننے کی اجازت کہاں ہو سکتی؟ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیے, باقی چاندی کی چین پہننے کی بھی اجازت نہیں. بہت سارے ہمارے نوجوان چاندی کی چین پہنتے, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ عورتوں کے لیے. فرمایا کہ سونا پہننے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے کھانے سے ہم کو منع فرمایا. وانشر بالفضہ, فرمایا یہ متکبروں کی عادت ہے, تکبر کرنے والوں کی عادت ہے. مومن تو تواضع سے رہتا ہے, عاجزی سے رہتا ہے, انکساری سے رہتا ہے. وعن المیاسل, حمر اور سرخ کپڑے پہننے سے منع فرمایا مردوں کو. لیکن ایک روایت میں حضرت علی یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ ابا پہنا تھا, بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. امام شافعی اسی روایت کی بنیاد پر سرخ کپڑے کی اجازت دیتے ہیں. ہم نے کہا وہ بالکل سرخ نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل سرخ نہیں تھا, اس کی دھاریاں سرخ تھی. یہ جو دھاریاں ہیں نا وہ سرخ تھی, پورا سرخ نہیں تھا. اور ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر عورتوں کا محبوب لباس ہے, تو مردوں کے لیے مکروہ ہے سرخ لباس پہننا. سرخ کلر کا, لال کلر کا مردوں کے لیے مکروہ ہے. ہاں البتہ لال کلر کی چادر بچھا سکتے ہیں, چادر میں کوئی عرض نہیں, لباس سے منع کیا گیا. اور وان القصیے, وان لبس الحریر, والاستبرق, والدیباج, یہ سب ریشم کے نام ہے اس زمانے میں. جیسے ہمارے زمانے میں ریشم کے مختلف نام ہوتے, اس زمانے میں مختلف قسم کے ریشم بنتے تھے. استبرق ایک بہت باریک ریشم ہوتا تھا, دیباج اس سے کچھ موتا ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا, مردوں کے لیے حرام ہے. حال بتا چند جگہوں پر اجازت ہے, مثلا میدان جہاد تھا جیسے صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے تاکہ چکنا کپڑا ہو تو پھسل جاوے اجازت دی. یا اسی طریقے سے بدن پر خجلی بہت ہو گئی ہے اور ایسا کپڑا تکلیف دیتا ہے, خجلی کی وجہ سے ایسا کپڑا تکلیف دیتا ہے, تو ریشم کی اجازت دی. اسی طرح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک جگہ پر, شرمگاہ کی جگہ پر, چار انگل کے بقدر اتنا اگر کسی نے ریشم استعمال کر لیا تو اس کی اجازت دی. یہ خود بخاری شریف میں ہے کہ اگر انسان نے, چونکہ عمومی طور پر انسان کی شرمگاہ کی جگہ پر کھجلی وغیرہ کے عام طور پر امراض ہوتے ہیں, تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر اس نے نرم کپڑا استعمال کر لیا ریشم کا, تو چار انگل کے بقدر اجازت دی, اس سے زیادہ نہیں. باقی ریشم کے کپڑے کو امت کے لیے حرام قرار دیا. ایک مرتبہ شام سے کپڑے بیچنے والے مدینہ شریف میں آئے تھے, مسجد نبوی سے باہر بیچ رہے تھے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی مسجد سے باہر دکانیں لگتی تھی. حدیث شریف سے معلوم ہو رہا کہ مسجد سے باہر دکانیں اس زمانے میں بھی لگتی تھی. تو اللہ کے نبی بھی نماز پڑھ کے نکلے, صحابہ بھی نکلے, تو کپڑا بیچنے والے سب تھے اور وہ تیار ست بھی بیچ رہے تھے, جس کو آبا کہا جاتا ہے وہ بھی بیچ رہے تھے. بہت اچھا ایک لباس تھا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو خرید لیجئے نا, تاکہ آپ عید کے دن اس کو پہنے, جمعہ کے دن اس کو پہنے, اور اگر باہر کے وفود آئیں, یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر ایلچی آپ کے پاس آئیں, تو ذرا آپ اس کو پہنے, آپ اس کو خرید لیجئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, اس کے بعد چھوڑ دیا. اس کے بعد فرمایا عمر ہادا لہم اللہ خلاق لہ بالآخرہ, یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رک گئے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں ملے گا, رک گئے. اب کسی صحابی نے خریدا ہوگا, ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا, انہوں نے خرید لیا ہوگا, خرید کر بھیج دیا اللہ کے نبی کو, ہدیہ بھیجا نبی علیہ السلام کو. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر بھیج دیا حضرت عمر کو, یعنی عمر کو ہدیے کے لیے بھیج دیا ہدیے کے طور پر. تو حضرت عمر دورے دورے لے کر آئے, فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی تو فرما رہے تھے کہ یہ اس کے لیے جس کو آخرت میں حصہ نہیں, تو کیا آپ آخرت سے مجھے محروم کرنا چاہتے, آپ نے مجھے ہدیہ میں دیا. فرمایا میں نے تمہیں اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ تم پہنو, میں نے اس لیے دیا ہے کہ جس کے لیے پہننا جائز ہے اس کو تم دے دو, جیسے عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے تو عورتوں کو دے دو. ارے ریشم عورتوں کے لیے جائز ہے تو عورتوں کو دے دو, یا غیر مسلم وہ چونکہ اسلام کے قوانین کا مکلف نہیں اس کو دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مسلم بھائی تھے رضائی, یعنی ایک عورت سے جس سے عمر نے دودھ پیا تھا اس صاحب نے بھی دودھ پیا تھا, لیکن وہ غیر مسلم تھی, اسلام نہیں لائے تھے. حضرت نے اٹھا کر ان کو ہدیہ دے دیا, چونکہ ان کے لیے جائز تھا, وہ اسلام میں داخل ہی نہیں تھی. اور یہ جو ریشم ان کو ہدیے میں بھیجا, حضرت عمر نے اپنے رضائی بھائی کو یہ ریشم کا کپڑا کیا گیا ہے کہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا, ان کو ایمان نصیب ہو گیا. اسی روایت سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ ایسی چیز جو ہے تو حرام, لیکن اس میں کوئی شکل نکل سکتی ہو جواز کی, تو اس صورت میں ایسی چیز کو استعمال کرنا یعنی کسی کو ہدیے میں دینا یہ جائز ہوگا. جیسے مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں سیدھی, سیدھی میں اچھا بھی بھر سکتے ہیں برا بھی بھر سکتے ہیں, گائن بھی بھر سکتے ہیں اچھے نظم اور تقاریر بھی بھر سکتے ہیں, سیدھی دونوں چیز. اب اگر آپ نے کسی کو سیدھی ہدیے میں دی کوئی عرض نہیں, اب سامنے والے پر مدار ہیں کہ وہ اس کو اچھائی میں استعمال کریں برائی میں استعمال نہ کریں. تو فرمایا کہ ریشم کا کپڑا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. اور ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا آیا تو بہت باریک تھا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام یوں دیکھنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے, بہت اچھا, بہت باریک سا ریشم تھا, اور کپڑا جتنا باریک ہوتا ہے نا اتنا بہت پیارا لگتا ہے, کہتے ہیں یوں ہاتھ میں آ جاتا ہے, یہ لون کے کپڑے کہتے ہیں نا یوں ہاتھ میں آ جاتے ہیں, بہت پیارا لگتا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اپنے صحابہ کو دیکھتے رہے اور فرمایا اچھا یہ ریشم تمہیں اچھا لگتا ہے. فرمایا میرے سعد ابن معاذ کو, وہ شہید ہو چکے تھے سن ہجری 5 میں خندق میں, میرے سعد ابن معاذ کو اللہ نے جنت میں ریشم کا جو رومال دیا ہے, پورا کپڑا بھی نہیں رومال, فرمایا دنیا کے یہ سارے ریشم سے ایسے بھر جائیں تو بھی میرے ساتھ کے اس رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسے جنت کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمت کیسی ہے, اس میں دوام ہے, ہمیشگی ہے اس میں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں آگے چلے پھر پیچھے آتے. نماز کے بعد صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ نماز میں چلے آگے پھر پیچھے. فرمایا میں آگے اس لیے چلا کہ اللہ نے پوری جنت میرے سامنے پیش کی, پردے ہٹا دیے تو مجھے انگور نظر آئے, میں نے سوچا لاؤ لے لوں. فرمایا میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی, چونکہ جنت کی چیز ہے ختم نہ ہوتی وہ. لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ تمہارا ایمان بالغیب نہیں رہے گا. ارے پھر تو دیکھ کر ایمان ہو جائے گا, حالانکہ اللہ کون سا ایمان چاہتا ہے, بن دیکھے ایمان. یؤمنون بالغیب, یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا, ایمان بالغیب چاہیے. اور فرمایا میں پیچھے آتا, وہ اس لیے پیچھے آتا کہ اللہ نے اس کے بعد جہنم پیش کی تو اس کی آنکھ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. تو جنت کی ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں, حقیر ہیں. اپنے الفاظ میں کہہ لو کتنی اچھی دنیا کی نعمت کیوں نہ ہو, جنت کے مقابلے میں کچرا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ دھویا اور پھر دنیا میں اتارا تاکہ ہمارے استعمال کے لائق بنے. اگر اسی حالت میں اتار دیتے تو دنیا جل جاتی. تو وہاں کی جنت کی چیزیں بھی بڑی عجیب اور جہنم کی چیزیں بھی بڑی عجیب. تعالی شان ہو اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو بہراور فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جہنم سے پورے پوری حفاظت فرمائے. تو فرمایا ریشم کے کپڑوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ امت کے لیے, امت کے مردوں کے لیے. ریشم کا کپڑا حرام ہے. یہاں تک کی باتیں تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں پیش فرمائی تھی کہ بھائی مسلمان مسلمان کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کریں, تعاون کا معاملہ کریں. اب اگلا جو سبق ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو بھی چھپائیں اور اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بھی چھپائیں. بہت بڑی بات فرما رہے ہیں, اپنے گناہوں کو بھی چھپائیں اور اپنے بھائیوں کے عیب کو بھی چھپائیں. یہ بہت بری بات ہے کہ ہمیں کسی کا پتہ چلا اور ہم اس کے ویک پوائنٹ کو ہاتھ میں رکھ کر اس کو ہمیشہ دبانے کی کوششیں کریں کہ تمہارا ویک پوائنٹ ہمارے پاس ہے, ہم تمہیں بدنام کر دیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, تم کسی مومن کا ایک راز کھولو گے اللہ کے پاس تمہارے لاکھوں راز ہیں. اگر وہ کھولنے پر آ جائے گا تو مجھے سر چھپانے کے لیے کہیں موقع نہیں ملے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے متعلقہ جو گناہ ہے اس پر بھی پردہ ڈالیں, اور دوسرے بھائیوں سے متعلقہ جو مسائل ہیں ہمیں پتا چلا تو ہم اس پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں, بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کے ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھانے کی. جیسے عام ہماری فضا بنی ہوئی ہے کہ آج ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. فرمائے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. بہت خطرناک بات قرآن میں ہے. بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ برائیوں کو پھیلائیں, انتشی الفاحشہ, چاہے اپنی اپنے بھائیوں کی, مومنوں کے بارے میں یعنی مومنوں کے ویک پوائنٹ کو لے کر دنیا میں پھیلائیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں اس کو دنیا میں بھی سخت سزا دوں گا اور آخرت میں بھی سخت سزا دوں گا. اولئک لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی سخت سزا اور آخرت میں بھی سخت سزا. ہمیں چاہیے کہ بھائی کسی کی برائیوں پر ہم پردہ ڈالیں. کیا ملے گا ہمیں کسی کو رسوا کر کے, ہمیں ذلیل کر کے کیا ملے گا, کسی کی ٹوپی اڑا کر ہمیں کیا ملے گا, کسی کے ستر کو کھول کر ہمیں کیا ملے گا. اللہ ہماری بھی تو حالات کو جانتا ہے, ہم سب اللہ کے سامنے ننگے ہیں, ہمارا دن بھی اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور ہماری راتیں بھی اللہ کے سامنے کھلی ہوئی. فرماتے ہیں نبی حریرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد لا يستر عبدا فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیام لا يستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیام. دنیا میں کوئی بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. اگر میں نے دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یہاں تو بھائی میں نے عیب کو بیان کر دیا کسی کا تو دو کو پتا، پانچ کو پتا، پندرہ کو پتا چلے گا، سو کو پتا چلے گا، لیکن اللہ قیامت میں جب میرے عیب کو کھولے گا تو سارے انسانوں کو اللہ پتا کرے گا. اس کا پھیلانا تو پھر عام ہوگا. اس لیے فرمایا جو بندوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا. وَأَنْهُ قَالْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولْ كُلَّ أُمَّتِي مَعَافٍ. بہت خطرناک روایت ہیں. إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ. اللہ قیامت کے دن سارے اپنے بندوں کو معاف کرے گا مگر مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا. صحابہ فرماتے ہیں من مجاہر، یا رسول اللہ مجاہر کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعمل الرجل باللیل عملا، رات میں اس نے خود گناہ کا کام کیا. کوئی گناہ کا کام ہو گیا، انسان ہے، بشر ہے، نبی تو ہے نہیں، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، ستر اللہ علیہ، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا. رات میں چپ چاپ کیا تھا، کسی کو اللہ نے پتہ نہیں ہونے دیا، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے سے دروازے پر لکھوا دیتا، صبح فضیتا ہو جاتا. اللہ چاہتا تو اس موقع پر کسی بندے کو بھیج دیتا وہاں پر، فضیتا ہو جاتا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا. اور یوں کہا اللہ نے فیقول یا فلان عملت بارحة قدا وقدا وقد باتا یسترہ رب، میرے بندے تو نے رات میں ایسا ایسا گناہ کیا، تیرے رب نے شفیق ہونے کی بنیاد پر تجھ پر پردہ ڈال دیا. وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ. اب یہ صبح اٹھتا ہے اور لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ آج تو میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے خود بیان کرنا شروع کر دیا کہ آج رات تو میں، اور دلیری، بہادری، اپنے معاصی پر جسارت، اس نے خود بیان کرنا شروع کر دیا. یہ ہے مجاہر، یعنی اللہ نے پردہ ڈالا اور یہ خود اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں سب کو معاف کروں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا. کیوں معاف نہیں کروں گا؟ میں نے تو خود تیری معافی کے راستے بنائے تھے دنیا میں، کہ پردہ ڈال دیا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو خود جہنم کی طرف گیا. اگلی روایت میں یہی مضمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خود بیان کرتا ہے صبح اٹھ کر تو اللہ کہتا ہے اچھا تجھے رسوا ہی ہونا ہے نا، تجھے اپنے گناہوں کو فاش ہی کرنا ہے، اچھا اب میں دیکھ لوگوں کے دلوں میں تیری نفرتیں ڈالتا ہوں. اور اللہ جب نفرتیں ڈالنے پر آتا ہے تو کون ہے دنیا کا جو عزت دے سکے پھر؟ آگے تیسری روایت میں فرمایا اگر باندھی ہو تمہاری اور وہ زنا کرے اس کو سزا دو، لیکن گھر سے نہ نکالو، اس لیے کہ گھر سے نکال دو گے تو وہ گناہ میں دلیر ہو جائے گی، پھر زنا کرے پھر سزا دو، پھر زنا کرے پھر سزا دو، اور بار بار ایسا کر رہی ہے نہیں مان رہی ہے تو پھر اس کو بیچ دو، چاہے ایک رسی کے بدلے میں کیوں نہ ہو، یعنی سستے میں بیچ دو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ گناہ کرے اور نہ مانے تو آخر میں بیچ دو، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ خراب مال دوسروں کو دے رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہوا کہ جو بدکار عورتیں وہ دوسروں کو ہم دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تو خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو جب میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں تو دوسروں کو کیوں دوں گا؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہاں کا ماحول گندا تھا اس لیے وہ سدھرتی نہیں ہے، دوسرے آقا کے پاس جائے گی وہاں کا ماحول تھوڑا سخت ہوگا تو یہ بن جائے گی، اس لیے بیچنے کو فرمایا. اس لیے نہیں کہ تم پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرے کو تھوپ دو، یہ اور چیزوں کے بارے میں ہے. کہ جو چیز تم پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے، تم نہیں چاہتے ہو کہ میری ذلتی ہو تو دوسروں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ یہ سارے مسئلے تو ہیں، لیکن اس میں جو حضرت فرما رہے ہیں کہ بیچ دو، اس کی وجہ دوسروں کو گندا مال نہیں دینا ہے، کبھی وہاں کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، آقا سخت ہوتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. نیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے شراب پی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی نے جوتے سے مارا، کسی نے چپل سے مارا، کسی نے کس سے مارا، کسی نے رومال سے مارا. شروع میں یہی سزا تھی شراب پینے والے کی، بعد میں پھر 80 کوڑے آ گئے. فلم من صرف قال بعض القوم اجزاک اللہ، سزا جاری ہو گئی. اب جب وہ واپس جانے لگے تو کسی صحابی نے فرمایا اللہ تجھے ذلیل کرے، یہ لفظ نکل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا هكذا، ایسا نہ کہو، شیطان خوش ہوتا ہے تو تم کیوں شیطان کو خوش کر رہے ہو؟ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تجھے ہدایت دے. گناہ کرنے والے کو تم دیکھ لو تو بد دعا نہ کرو اس کے لیے کہ اللہ تجھے غارت کرے، ذلیل کرے، فلاں کرے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. قبیلہ دوس ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار ایمان لے آئے. یہ ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، ابو ہریرہ اسی بستی کے تھے، یہ ایمان لے آئے. ابو ہریرہ بھی ایمان لائے تھے، ابو ہریرہ کی ماں ایمان نہیں لائی تھی. تو قبیلہ دوس کے جو سردار تھے، بادشاہ تھے اس علاقے کے، وہ اللہ کے حبیب کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بہت محنت کی، کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، میرے قبیلے والوں کے لیے بد دعا کر دو. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، واتبہم، اور ان کو میرے فرما بردار بنا کر تو میرے پاس لے آ. دعا فرمائی، بد دعا نہیں کی. ابو ہریرہ نے جیسے یہ دعا سنے حضور کی، تو ابو ہریرہ دوڑے اپنے قبیلے کی طرف، ان کا قبیلہ تو بہت دور تھا، دو دن کے راستے پر تھا، یعنی دو دن چلو تب مدینے سے دوڑے، اور کہنے لگے کہ میں اس لیے دوڑا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا میرے علاقے میں پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. فرمایا میں جب اپنے گھر پہنچا تو میں نے دروازے کو دستک دی، تو میری ماں نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبد الرحمن. ابو ہریرہ کا نام تو عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ تو اللہ کے نبی نے وہ چونکہ بلی کا بچہ ساتھ رکھتے تھے اس لیے ان کو کنیت رکھ دی تھی. فرمایا عبد الرحمن. فرمایا انتظار کرو، تمہاری ماں غسل کر رہی ہے. غسل کر کے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، بتاؤ اندر. بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹے تیرے آنے سے پہلے پہلے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تیرے نبی کی بن جاؤں، یعنی ایمان لے آؤں. ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی، میری ماں تیار ہو گئی جب میں پہنچا. تو کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر ذلتی کی اور رسوائی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ہم کسی گنہگار کو دیکھ کر یوں دعا کریں گے تو ذلیل ہو جائے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ واہ واہ اس کو میرا بھائی بنا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعینوا علی الشیطان، تم اس کو بد دعائیں دے کر شیطان کو خوش مت کرو، شیطان تمہاری بد دعاؤں پر خوش ہوتا ہے. بہرحال اس سبق سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں کو بھی، انسان ہیں، بشر ہیں، گناہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ ہم اس کو دندناتے پھرے، بیان کرتے پھریں، سینہ کھول کر لوگوں کے سامنے کہتے پھریں کہ میں نے گناہ کیا، میں نے گناہ کیا، مجھے کون کچھ کہنے والا ہے. جیسے آج کل جوانوں کا حال ہے، کوئی ان سے کچھ کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں مائی آن بزنس. بھائی کب تک تم مائی آن بزنس کرتے رہو گے؟ کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات سننا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو ان کے دامن میں تمہیں جانا پڑے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ غرور، تکبر، برائی، شان اپنی زندگی میں نہ ہو، توازو، انکساری، عاجزی کی زندگی ہو، ہم اپنے بھائیوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنے والے ہوں، اور اپنی زندگی میں بھی اگر گناہ ہو گئے ہو تو پردہ ڈال کر معافی مانگنے والے بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ایک دن ہمارا جنازہ اٹھنے والا ہے, دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے زمین پر. اے اللہ امام الانبیاء بھی دنیا سے رخصت ہوئے, موت کا جھٹکا تو ان کو بھی لگا, دنیا کے جتنے مالدار ہیں وہ بھی تیرے پاس پہنچ چکے, بڑے بڑے فرعون حامان قارون بھی پہنچ چکے. اللہ موت یقینی ہے. اے اللہ ایک دن لوگ ہمیں غسل کرائیں گے, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں کفن پہنایا جائے گا, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تقوی کا کپڑا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ لوگ ہمیں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہوں گے, آج اپنے اختیار سے چل رہے ہیں تو ہمیں تیری طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما, تیرے نبی کی سنتوں کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما. کل کو محتاج ہو جائیں گے, لوگوں کے کندھوں پر چلیں گے, ساری امیدیں ختم ہو جائے گی, مایوسی چھا جائے گی. اے اللہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہماری مجبوریوں کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ اس کی روح ختم ہو گئی ہے. اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنے روح کو تیری طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما, عبادتوں کا ذوق نصیب فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے اور اپنی زندگی پر بھی پردہ ڈال کر سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ نبی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا, معصوم تھا, پھر بھی وہ دن میں تجھ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا تھا. ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں اللہ, ہم سے تو 1 مرتبہ بھی توبہ نہیں ہوتی. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ کا ذوق نصیب فرما, توبہ کا ذوق عطا فرما, سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرما, دل سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما, اخلاق حسنہ سے ہم سب کو مالا مال فرما, پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق عطا فرما, ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما, بیماروں کو شفا دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما, سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جو تیرا مخلص بندہ اس کی آمین تجھے پیار, اللہ اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے, ہمارے جوانوں کو قبول فرما, اللہ ان کو اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری بیٹیوں کو صحیح زندگی نصیب فرما, دینداری اور تقویٰ نصیب فرما, ہماری ماؤں کو عائشہ فاطمہ رقیہ ام کلثوم خدیجہ حفصہ جیسی زندگی عطا فرما, راتوں میں اٹھ کر توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, ہمارے بچوں کو نیک صالح متقی بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بگڑنے سے پھسلنے سے ضلالت سے گمراہیوں سے ہم سب کی ہمارے اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم. Thank you.